بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ اول عقائد کا بیان چل رہا تھا، انشاءاللہ عزوجل آج ہم ملائکہ، جنات اور عالم برزخ کے حوالے سے سنیں گے۔ ملائکہ کے وجود کا انکار کفر ہے، اسی طرح جنات کے وجود کا مطلقاً انکار بھی کفر ہے، یا ملائکہ کو اچھائی کی طاقت کہنا، جنات کو، شیاطین کو برائی کی طاقت صرف سمجھنا، یعنی ان کے وجود کا یوں انکار کرنا در پردہ، جس طرح کے بعض ملحدین نے اور بعض جو صرف ہر چیز کو عقل پہ تولتے ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ بات، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اسلامی اعتبار سے ملائکہ کے وجود کا اقرار کرنا اور اس کا یقین رکھنا، اور اسی طرح سے جنات کے وجود کا یقین رکھنا، یہ ضروری ہے، اور باقاعدہ قرآن پاک میں اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو ہے ملائکہ اور جنات کا، بلکہ جنات کے سورہ جن ایک پوری سورت موجود ہے اس نام سے۔ تو بہرحال آج ہم ملائکہ کا بیان اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنات کا بیان سنیں گے۔ فرشتے اجسام نوری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن، نہ سہون، نہ خطاً، وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں۔ عقیدہ نمبر دو، ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں، بعض کے ذمے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے ذمے پانی برسانا، کسی کے ذمے ہوا چلانا، کسی کے ذمے روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، کسی کے ذمہ بدن انسانی کے اندر تصرف کرنا، کسی کے ذمہ انسان کے دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے ذمہ ذکر کرنے والوں کے مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے ذمہ انسان کے نامہ اعمال لکھنا، بہت سو کو دربار رسالت میں حاضر ہونے کی ذمہ داری دی گئی، کسی کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا، بعض کے متعلق یعنی بعض کے ذمے مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمے قبض روح کرنا، بعضوں کے ذمے عذاب کرنا، کسی کے ذمے سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر تین، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت۔ عقیدہ نمبر چار، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ قدیم کا وہی معنی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی جو ہمیشہ سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز بھی قدیم نہیں۔ عقیدہ نمبر پانچ، ان کی تعداد کتنی ہے اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہذا ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بتائے سے اس کے رسول۔ چار فرشتے بہت مشہور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، اور یہ چاروں سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے۔ جاہل لوگ بسا اوقات اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہتے ہیں، یعنی جس سے بغض ہو، جس کا دل میں جس کے لیے بغض ہو، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ملک الموت یا اسرائیل آ گیا، یہ قریب بکلمہ کفر ہے۔ عقیدہ نمبر سات، فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ جنات کا بیان، عقیدہ نمبر ایک، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ عقیدہ نمبر دو، ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے بہت زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر تین، ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ عالم برزخ کا بیان، عالم برزخ پہلے سمجھ لیجئے، عالم برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو جہان ہے، جیسے ہم
حضر اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے، آپ جو پچھلا گزرا بھی مسئلہ کین جو فرمایا آپ نے کہ جو جملہ تھا کفر ہے، کیا تھا وہ؟
جی عقیدہ نمبر تین جو ہم نے سنا کہ ان کے وجود کا انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ شیطان سوری جنات جو ہے وہ سرے سے ہیں ہی نہیں، یعنی ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ بدی کی ایک قوت کا نام، یعنی جو انسان کو برا کام کرتا ہے تو یہ برائی کی طرف جو اس کا نفس اس کو مائل کرتا ہے، تو یہی شیطان ہے، الگ سے شیطان یا جن کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انکار کرنا جو ہے، یہ بعض دہریے ملحد لوگ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، لہذا اس چیز کا جیسا کہ ایک جو ہے وہ سید احمد خان مشہور شخص ہے، وہ بھی ان چیزوں کا انکار کرتا تھا، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اگرچہ بعض لوگ ان کو بڑا دینی اعتبار سے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، پاکستان کے اندر اس کے نام سے کئی جو ہے وہ اداروں کے نام سر سید کے نام سے اس طرح رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی شیطان جنات اور فرشتوں کے وجود کا منکر تھا اس وقت انگریز دور کے اندر، تو لیکن یہ کہ اس کو ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کو لیا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑا جو ہے وہ کوئی اسلامی لیڈر تھا، تو اسلام سے تو ظاہری بات اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بنیادی اسلامی تعلیمات سے ہی نابلد تھا، تو باقی داڑھی رکھ لینے سے کوئی بھی مسلمان نہیں بن جاتا، داڑھی تو کیا مسلمان کیا، سکھوں کی بھی بہت بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں، تو صرف داڑھی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کے اندر داڑھی ہے، ہاں اسلام پہلے دل میں اسلام ہو، اب داڑھی رکھیں تو پھر جو ہے سنت نبوی پر عمل ہو۔ اگلا باب ہے عالم برزخ کا بیان، اس حوالے سے جو ہمارا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس باب میں ہم یہ سنیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہم نے جس جہان میں جانا ہے، بظاہر عام طور پہ مسلمان قبر میں ہی دفن ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف قبر ہی عالم برزخ ہے، یعنی کوئی کسی شخص کو اگر کوئی درندہ کھا جاتا ہے، یا بعض لوگ مردوں کو جلا دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ پھینک کے آ جاتے ہیں چیلیں، اور اس طرح جو ہے وہ گد وغیرہ ان کو کھا جاتی ہیں، اور اسی طرح کوئی دریا میں ڈوب گیا مچھلیاں اس کو کھا گئیں، اور کوئی ویسے ہی جو ہے نا وہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ بالکل جو ہے جسے کہہ لیں کہ ریزا روزا ہو گیا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو کچھ بھی میسر نہ آیا، تو بہرحال ہر ایک کے لیے مرنے کے بعد ایک الگ جہان ہے، اس جہان کا نام عالم برزخ ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور میں تھوڑی سی صرف تلفظ کی درستگی کے لیے، کہ بعض لوگ جو عالم ہوتا ہے نا، جو عالم دین جسے ہوتے ہیں، ان کو عالم کہتے ہیں، اور جو ہے عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، دنیا، ایک مطلب ایک الگ سی الگ دنیا، وہ تو عالم، اور یہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ تو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، اللہ ہو، یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب وہ دنیا میں آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا جتنی وسیع و عریض ہے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں، تو اب جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں اتنا ہی وسیع و عریض ہے کہ دنیا ساری کی ساری اس عالم برزخ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ ایک بات عموماً دعا کی جاتی ہے جب ہم اپنے مسلمان مرنے والوں کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے مسلمانوں کے لیے، کہ یا اللہ ان کی قبر کو اتنا وسیع فرما کہ حد نگاہ تک ہو، تو حد نگاہ تک ہوتا ہے کہ یعنی جہاں تک نظر جائے، تو اب جب ایک مسلمان کی قبر اتنی وسیع و عریض ہو جائے گی، ظاہری بات ہے دعا اسی چیز کی جائے گی جو ممکن ہے، جو ممکن ہی نہیں اس کی تو دعا ہی جائز نہیں ہے، تو جو ممکن ہے اسی کی دعا ہوگی، جب ایک مسلمان کی قبر اتنی وسیع و عریض ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قبریں کتنی وسیع و عریض ہو جائیں گی، تو اس سے برزخ کی ایک وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برزخ عالم برزخ کتنا بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، عقیدہ نمبر ایک، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اس کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں، مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے، اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، یؤمنون بالغیب، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں, بالکل سامنے نظر آ رہی. عقیدہ نمبر دو, مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے, اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی, جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زائد. دنیا میں ٹھنڈا پانی, سرد ہوا, نرم فرش, لذیذ کھانا, سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے, اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں, اور کلفت و اذیت یعنی تکلیف روح پاتی ہے. روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں, یعنی اس کی راحت کے لیے یا اس کو تکلیف کن چیزوں سے پہنچنی ہے اس کے الگ اسباب ہیں, جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بعینی ہی یہی سب حالتیں عالم برزخ میں بھی ہیں. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے, بعض کی قبر پر, بعض کی چاہے زمزم شریف میں, بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, بعض کی پہلے, دوسرے, ساتویں آسمان تک, اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, اور بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں, اور بعض کی اعلیٰ علیین میں, مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں, بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر میں ہی مخصوص نہیں. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا, پنجرے میں بند تھا, اور اب آزاد کر دیا گیا. یعنی ایک روح جو ہے پہلے جسم کے اندر, جسم کے پنجرے میں بند ہوتی ہے اور بعد میں اس پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے. یعنی اس کی جو سننے کی, دیکھنے کی وسعتیں ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آئمہ کرام فرماتے ہیں, بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں, یعنی بدن کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے اس سے جدا ہوتی ہیں, عالم بالا سے مل جاتی ہیں, اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں.
حضرت یہ جو ہے فرمایا کہ جمعرات کی رات کے لیے فرمایا گیا نا کہ جب اپنے گھروں پہ آ جاتی ہیں روحیں اسالے ثواب کی خواہش میں,
ترمذی شریف کی حدیث میں,
اس کے اندر جو ایسی روحیں ہوتی ہیں جن کو عذاب قبر ہو رہا ہو یا گرفت میں ہو, ان کو بھی اجازت ہوتی ہے وہاں جانے کی گھر اپنے؟
کیا جو مسلمانوں کی روحیں ہیں, مسلمانوں کی روحیں کسی بھی حالت میں ہوتی ہیں ان کو اجازت ملتی ہے, کیونکہ حدیث کے اندر مطلق فرمایا گیا. یہاں یہ نہیں ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی روحیں نہیں آتی, گناہگار نیکوکار سب روحوں کو اجازت ملتی ہے, کیونکہ جو گناہگار ہیں ان کے لیے بھی جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرماتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبروں میں جائے گی, لیکن جب کل بروز قیامت قبروں سے نکلیں گے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو چکے ہوں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو اب یہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا, یہ کیسے ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو فرمایا کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں فرمایا, اذا مات المؤمن یخلا سربہ یسرح حیث شاء, کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے. تو یہ تو تھا مسلمانوں کی روحوں کے حوالے سے. اب ہے کافروں کی خبیث روحوں کے حوالے سے, کہ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگٹ یا قبر پر ہی رہتی ہیں, بعض کی چاہے برہوت میں, جو کہ یمن میں ایک نالا ہے, وہاں جو ہے وہ قید کر دی جاتی ہیں, بعض کی پہلی, دوسری, ساتویں زمین تک, بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں, اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید میں ہیں. یعنی کافروں کی روحیں قید, اچھا کافر بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں پہچانتے ہیں. کافروں کی روحوں کو جب یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دیکھتے سنتے پہچانتے ہیں, ایک مسلمان, ایک مومن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالخصوص جو نیک بندے ہیں, اولیاء ہیں, ان کا اختیار کتنا زیادہ ہو, پر جو بدباطن لوگ ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. عقیدہ نمبر چار, یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ بعض لوگوں کا بالخصوص ہندوؤں میں اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور شکل میں دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ اس بات کو یقینی طور پہ ماننا کفر ہے۔
حضرت یہ تو روح کے بارے میں جنات ہوتے ہیں جو سرایت کر جاتے ہیں انسان کے اندر، یہ ہے حق بات ہے کہ انسان کے جسم میں
جنات کر جاتے ہیں، جنات شیطان، یہ تو حدیث میں نا کہ شیطان جسم میں ایسے جو ہے وہ دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، تو شیطان بھی ایک جن ہے، اس جن کے لیے جب ممکن ہے تو دیگر جو سرکش جتنے بھی جنات ہیں وہ سارے شیاطین ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو، جو روح کو فنا ماننے بد مذہب ہے۔ تو موت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ موت ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں، ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، ان میں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ سوالات کیا ہوں گے؟ سوالات یہ ہیں، پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایات میں ہے کہ سوال کا جواب پا کر فرشتے کہیں گے ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا، اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبو اور نسیم اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، متقین ہیں، ان تو سب کے لیے ہے یہ، لیکن عوام میں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، ان کس کی قبر کتنی وسیع ہوگی یہ مراتب کے اعتبار سے مختلف ہے، بعض کے لیے 70-70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور عصات میں یعنی نافرمانوں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق، پھر اس کے پیران عظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت الہی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا، واللہ تعالی عالم۔
حضرت یہ غالباً آپ نے حدیث کی دیکھو بیان فرمائی تھی, تو بعض لوگ کھڑے ہو کر نا وہاں پلفرنگ کرتے ہیں نا اپنے جو ان کے رشتے داروں کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ سوالات کے جوابات کی, تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
تلقین, تلقین کرنا سنت ہے
جی.
آگے ہم انشاءاللہ بہار شریعت میں جب کفن دفن کے اس باب میں جائیں گے تو اس میں جو ہے نا تفصیل سی آئے گا, اور تلقین کے الفاظ بھی آئیں گے. تلقین کرنا سنت سے ثابت ہے, یعنی تلقین سے مراد کیا ہے کہ مرنے والے کو قبر پہ کھڑے ہو کر وہ الفاظ یاد دلانا کہ دنیا سے جس حالت سے وہ گیا ہے, یعنی اس کے ایمان کی اس کو ایک یاد دہانی کروانا. تو یہ
ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ جواب وہی دے گا نا جو اس کی روح کے اندر ہے, جو اس کے اندر اس کی بلیف تھے, اس کی سوچ تھی, جو اس کا ایمان تھا,
جو اس کے بلیف اور ایمان تھے وہی جواب دے گا. لیکن اسی کی ہی ایک یاد دہانی کے طور پہ اس کو کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ تو یاد کر اس قرما خرجت علیہ من الدنیا. حدیث پاک میں یہی الفاظ ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ جو دنیا میں اس کے بلیفز تھے, جو دنیا میں اس کا اعتقاد تھا, جو دنیا کے اندر اس کے ایک سمجھ لے معمولات تھے, وہ جواب اس نے اسی کے مطابق دینا ہے. لیکن جو تلقین کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں آئے ہیں, وہ اس کو وہی یاد دہانی کروانی ہے کہ اس قرما خرجت علیہ من الدنیا, یاد کرو کہ تم دنیا میں جس سے جو ہے وہ نکلے ہو, تم دنیا میں جس کیفیت اور جن اعتقادات کے ساتھ گئے ہو, شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ گواہی تم دنیا میں دیتے تھے, ابھی بھی یاد کرو, وہ تمہیں یاد ہے. اور یہ بھی یاد کرو کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و بالقرآن اماما. تلقین کے الفاظ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تم یاد کرو کہ تم دنیا کے اندر جو ہے ان چیزوں سے راضی تھے, کہ اللہ تمہارا رب ہے, تمہارا دین اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں, اور قرآن تمہارا امام ہے, تم دنیا کے اندر جو ہے اس بات کے اعتقاد رکھتے تھے. تو یہ اس لیے وہاں پہ تلقین سنت ہے تاکہ اس کو وہ جو دنیا میں اس کے اعتقادات تھے, تو وہ ایک گھبراہٹ کا چونکہ ماحول ہے وہاں پہ, نیا قبر میں بھی گیا ہے اور بالکل جو ہے وہ وہاں پہ منکر نکیر آئے ہیں, تو گھبراہٹ میں کہیں اپنے ان اعتقادات سے ادھر ادھر نہ ہو جائے, اس وجہ سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا یاد دہانی کروائی جاتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتے ہیں نا کہ تو ایک انہوں نے گھر میں ایک طوطا پالا تھا, اس کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ سکھایا, اور وہ یہی پڑھتا تھا ہمیشہ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دم بلی اس پہ جھپٹی طوطے پہ, اور جو ہے نا وہ ٹین 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 کرنے لگ گیا, کلمہ چھوڑ دیا, مطلب بھول گیا وہ, یہ پرندہ تھا جان بچانے کے لیے. بزرگ بڑا رونے لگ گئے, بہت روئے, تو اب لوگ ان کو جو ہے دلاسا دے رہے کہ کوئی بات نہیں, طوطا اور مل جائے گا اور لے آئیں گے, ہم اس سے اچھا آپ کو طوطا لا دیں گے. کہنے لگے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا طوطا جو ہے وہ بلی کھا گئی ہے, وہ میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اس کو بڑی محنت سے کلمہ طیبہ سکھایا تھا اور یہ ہمیشہ کلمہ طیبہ ہی پڑھتا تھا, لیکن جب ایک دم بلی جھپٹی تو اس کو کلمہ پڑھنا بھول گیا اور یہ جو ہے نا ٹین ٹین کرنے لگ گیا. مجھے تو اپنی آخرت, اپنی جب جو ہے وہ موت کا فرشتہ آئے اور میری روح قبض کرنے لگے, میں بھی جو ہے نا وہ طوطے کی طرح ٹین ٹین کرنے لگی ہوں, اور میں جو اپنی معرفت ہے کلمہ ہے وہ میں بھول نہ جاؤں, اس وجہ سے جو ہے نا مجھے تو یہ چیز رلا رہی ہے. یہ بزرگ جو ہے وہ ہر چیز میں فکر آخرت رکھتے تھے. اللہ ہمیں بھی نصیب
فرمائے.
ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں انتقال کرے گا, سوال منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے, یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی, جس کی لپٹ اور جلن, گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی, اور معن یعنی فوراً بند کر دیں گے. اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا اگر تو ان سوالات کے صحیح جوابات نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے, تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی. اور منافق کے لیے اس کا برعکس ہوگا, پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو, ٹھنڈک, راحت, نعمت کی جھلک دیکھے, اور معن بند کر دیں گے یعنی فوراً بند کر دیں گے, اور پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ مان کر ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت کھوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، ہا 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 لا ادری، افسوس افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی وہی کہتا تھا۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں، معاذ اللہ، نبی کریم علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں معاذ اللہ نقص نکالتے ہیں، اب یہ بھی سن سن کے اسی طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو یہ کہے گا میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، یعنی مولویوں سے، اپنے مولویوں سے اس طرح کی باتیں کہتے سنی، منافق مولویوں کی بات، اور پھر میں نے بھی وہی کہا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اس سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور کوئی شکل بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انسیت دیں گے، یعنی جو اعمال ہیں ان کو بھی شکلیں دے دی جائیں گی، برے اعمال کو بری شکلیں اور وہ اس کوئی بری شکل میں بن کے اس کو عذاب دیں گے، اور اچھے اعمال کو مقبول و محبوب شکلیں، جو دنیا میں بندہ جن چیزوں کو پسند کرتا تھا ان چیزوں کی شکلیں دے کر جو ہے اس کے قرب اس کو ان کا دے دیا جائے گا، اور یوں جو ہے اس کو ایک انسیت حاصل ہوگی۔ عقیدہ نمبر 9، عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، یعنی قبر میں نعمتوں کا ملنا، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، یعنی اگر وہاں پہ نعمتیں مل رہی ہیں یا عذاب ہو رہا ہے تو یہ جسم و روح دونوں پر ہیں۔ جیسا کہ اوپر گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، یعنی جسم کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الضم کہتے ہیں، نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہیں۔ لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ جسم دیگر میں، یعنی جو جسم پہلے دنیا میں تھا جیسا، اسی طرح اس کو دوبارہ مرکب کیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا اور اسی کے اندر روح ڈال دی جائے گی۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، عذاب بڑے ہو جاتے ہیں، بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، قوی ہیکل جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر سا رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص ہی بدل گیا، یوں ہی روز قیامت کا عود ہے، یعنی قیامت والے دن جسم جو بنے گا دوبارہ سے، یہ نہیں ہوگا کہ نیا جسم ہے، وہی جسم ہے، وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں، یعنی اجزائے اصلیہ جو ہے وہ نہیں گلے سڑے، وہ محفوظ ہیں، انہی میں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا، اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ و بد دین ہے، اور یہ انکار بھی اسی طرح کے لوگ کرتے ہیں جیسا پیچھے ذکر ہوا۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوالو ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا، مسئلہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام علماء دین شہداء حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل بھی کرتے ہوں اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہوں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی.
سبحان
جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گیا گمراہ و بددین خبیث مرتکب توہین ہے, توہین کے ارادے سے کہے تو کافر ہے, تو یہ برزخ کا جو باب تھا یہ بھی مکمل ہوا.